بزم دوستہ میں آپ سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا اشتیاق صاحب نے. لکھتے ہیں کہ بزم دوستہ پروگرام میں ہمارے عزیز دوست نواب اصغر علی خان صاحب کے خط کو پیش کیا گیا, سن کر بہت اچھا لگا. دل چاہا کافی دنوں بعد ہی سہی ریڈیو تہران کے لیے کچھ تحریر کیا جائے. قلم کاغذ اٹھایا اور آپ کے لیے یہ تحریر لکھنے بیٹھ گیا. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں, لیکن سب سے اچھی چیز جو مجھے ریڈیو تہران کے پروگراموں میں لگتی ہے وہ شعور و آگہی کے لیے پروگراموں کو پیش کرنا ہے. آپ کے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا درس ضرور ہوتا ہے جو زندگی میں انسان کو کام آئے. حالیہ دنوں میں پروگرام بزم دوستہ میں جس طریقے سے مظلوموں اور مستضعف لوگوں کی حمایت میں مسلسل سامعین دوستوں کی جانب سے تحریریں روانہ کی جا رہی ہیں اور پروگرام بزم دوستاں کے میزبان بھی نہایت محبت کے ساتھ ان تحریروں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. بات کچھ یوں ہے کہ ہم سبھی کے دل دکھے ہوئے ہیں, لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, کچھ نہیں سوائے افسوس کے اور دل جلانے کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ تو حکومتیں ہیں کہ جو کچھ کر سکتی ہیں, لیکن جب ہم ان کی کارکردگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ تو خود اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتی, تو یہ فلسطین اور لبنان کے عوام کے لیے کیا کریں گی. یہ ایک المیہ ہے اور دنیا کی حکومتوں کے سامنے سوالیہ نشان ہے. درست ہے کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے اور احتجاجات کیے جا رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں, فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں سراپا احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا عالمی اداروں اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے یہ احتجاجات کچھ کر پائے؟ سوال کا جواب ہے نہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ ہماری حکومتوں کی کمزوریاں ہیں. آج غاصب صہیونی حکومت کی پشت پناہ دنیا کی سامراجی طاقتیں ہیں, جس کا سرغنہ امریکہ ہے, اور برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک بھی اس کے پشت پر کھڑے نظر آتے ہیں. لیکن دنیا کے عوام نے اپنا پیغام سب تک پہنچا دیا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ مظلوموں کی حمایت جاری رکھو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کی نابودی قریب ہے, اور یہ ٹوٹ کر ہی رہے گا. سامعین دوستوں نے اپنی تحریروں میں فلسطین, لبنان اور غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ہماری بھی تمام ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گی. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے. اس میں کچھ سامعین نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ فلسطین اور لبنان کے عوام کی مدد کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں, اور کچھ لوگ راستہ خود ہی بنا لیتے ہیں. لہذا آج کی دنیا میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا اور کس طریقے سے ہم مدد کریں جو فلسطین کے مظلوم عوام تک پہنچ جائے. بہرحال مختلف تنظیمیں خود ملکوں میں اور ملکوں سے باہر اس سلسلے میں سرگرم عمل ہیں. ہمیں ان تک رجوع کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے ایسے موسم میں کہ جب سردی اپنے عروج پر ہے, اس حوالے سے فلسطینی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد و حمایت کی جائے. مجھے یہ جان کر بھی بہت افسوس ہوا کہ فلسطین میں بیماروں کی حالت بہت نازک ہے اور وہ نہایت کرب کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی عالمی اداروں کو سوچنا چاہیے اور ان بیماروں کے متعلق کے جو شدید قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے فوری علاج کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ میری طرف سے اور میرے تمام دوستوں کی طرف سے ریڈیو تہران کے لیے نیک خواہشات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔
جی جناب مرزا اشتیاق صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لکھنؤ اتر پردیش ہندوستان سے یہ ہمیں خط ارسال کیا، اور نواب اصغر علی خان صاحب کا خط موجب بنا کہ آپ نے بھی کاغذ قلم اٹھایا اور ریڈیو تہران کے لیے تحریر روانہ کی، جو طولانی ضرور تھی لیکن بہن شائستہ درانی جب آپ پڑھ رہی تھیں تو مجھے ایک ربط ایسا نظر آ رہا تھا تحریر کے اندر، کہ جو یہ سننے پر، یعنی کہ کہا جائے کہ جو اگلی بات ہونے والی تھی اس کی طرف جستجو کر رہا تھا کہ اب کیا کہیں گے۔
جی بالکل ایسا ہی ہے،
اور یہ کوشش، اور اسی طریقے سے بہت سے سامعین جو تحریریں روانہ کرتے ہیں اس میں اس چیز کا تعلق اور اس چیز کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لکھاری ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک ربط جو ہے وہ تحریر کے اندر برقرار رکھتے ہیں، اور مرزا اشتیاق صاحب نے اس ربط کو جو ہے برقرار رکھا۔ بہت پیاری پیاری خوبصورت باتیں آپ نے اس خط کے اندر تحریر کی کہ جو ہمارے خود اپنے لیے، ہمارے سامعین کے لیے جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے سرمشق قرار پائیں گی، اور بہت سے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ملکوں میں جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں کی کارکردگی پر آپ نے سوالیہ نشان لگایا کہ جو حکومتیں خود اپنے ملک کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر پاتیں وہ حکومتیں جو ہیں وہ فلسطین، غزہ اور لبنان کے عوام کے لیے کیا کر پائیں گی۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کو بھی بڑا بوجھل کرتا ہے۔
بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ظاہر ہے کہ عام عوام جو ہوا کرتی ہے وہ ایک حد تک ہی کچھ مدد کر سکتی ہے، کسی بھی ملک میں اگر کوئی بھی بحران چل رہا ہو، مثلا اگر امداد کے حوالے سے، تو اس نے ظاہر ہے عوام اپنی حد میں اور سطح میں امداد کر دیتی ہے پیسے کے طریقے سے یا کچھ سامان وغیرہ بھیج کر، لیکن اصل جو امداد ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اگر جنگ ہو رہی ہو تو وہ حکومتیں ہوا کرتی ہیں،
حکومتیں ہوا کرتی ہیں جو اس امداد کی منتقلی میں جو ہے مدد کرتی ہیں۔ مثلا آپ نے امداد جمع کر دی، اب امداد خود بخود تو اس میں پر نہیں لگتے کہ وہ جو ہے وہاں جا کر پہنچ جائے، بلکہ اس کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ حکومتیں اپنا حصہ ڈالیں اور جو فلاحی ادارے، ہلال احمر کے جو ادارے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں، مثلاً کنوینس پرووائڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے کارگو کے ذریعے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ بہرحال یہ اس کا ایک پورا سسٹم ہے جس کی طرف جو ہے وہ جناب مرزا اشتیاق صاحب نے اشارہ کیا، اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو دل کو لگیں، دعاؤں اور اسی طریقے سے التجا خدا کی بارگاہ میں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، اور ریڈیو تہران شعور و آگہی پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے پروگرام بزم دوستاں کے تعلق سے بھی گفتگو کی اور یہ بتایا کہ پروگرام بزم دوستاں سامعین کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بہن شائستہ درانی، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج دو ہی خطوط جو ہے پروگرام میں شامل کیے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خط جو تھے وہ طولانی تھے، اس لیے جو ہے وہ وقت نہیں ملا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگراموں میں اس کو تھوڑا سا ہم کور کریں۔ تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، تواضع اور انکساری زینت ہے جو انسان کو کے دکھانے سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تواضع اور انکساری کی ایک علامت جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرنا اور مجلس میں نیچے مقام پر بیٹھنا ہے۔ مقاصد کے حصول میں جلد بازی اور آسائش کی خواہش انسان کو مجبور کرتی ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن جھوٹ عارضی فائدہ تو شاید دے دے لیکن اس کا اعتبار اور اعتماد ختم کر کے دائمی نقصان پہنچاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جھوٹ انسان کو دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ تمام برائیاں ایک گھر میں رکھ دی گئی ہیں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ اکثر لوگ اس میں اعظم تلاش کرتے ہیں تاکہ اس کا واسطہ دے کر اپنی حاجتیں طلب کریں۔ بسم اللہ کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الى اسم اللہ الاعظم من سواد العین الى بیاضها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم اعظم سے اس سے زیادہ نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سے اس کی سفیدی۔ انسان عام طور پر برے دوستوں سے نقصان ہی اٹھاتا ہے جس کی بنیادی وجہ ان کی فاسد اور شریر طبیعت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے دوستوں کی رفاقت، میل جول اور ان کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھے دوستوں کی پاک و پاکیزہ طبیعت نہ صرف یہ کہ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ نادان انسان ہمیشہ غصے کو اپنے سر پر سوار رکھتا ہے اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ اس کا سکون مٹ جاتا ہے، جبکہ بردبار انسان غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور صبر اور حلم کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیتا، اسی وجہ سے ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ جہالت ہے اور بردباری حکمت ہے۔ جو انسان اپنے غم و غصے کو بردباری کے ذریعے رفتہ رفتہ نہ پیے گا اسے قلبی سکون میسر نہیں ہوگا۔ ایک نیک طینت اور بدطینت انسان میں فرق یہ ہے کہ کریم اور نیک طینت شخص کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا، اپنے ساتھ کی جانے والی نیکی جواب محبت سے دیتا ہے، لیکن پس فطرت اور بدطینت شخص احسان فراموش ہوتا ہے اور احسان کا غلط مطلب لیتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے بعض اخباروں کی سرخیوں سے۔ پہلے جمہوری اسلامی کی بعض سرخیاں۔ بشار اسد خود مختار تھے، ترکی سے مذاکرات کا مشورہ دیا تھا ایرانی وزیر خارجہ۔ بن گورین ایئرپورٹ کو فلسطینی ٹو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا یمنی فوج۔ مذاکراتی ٹیم کے بعض ارکان حماس کے دھوکے میں آ رہے ہیں نیتنیاہو۔ ایران اور چین تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں عباس عراقچی۔ اور اب روزنامہ کیہان کی سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکہ نے شام میں مزید دو فوجیں اور ہتھیار بھیج دیا۔ غرب اردن سینی فوج کے فلسطینیوں پر حملے، 9 شہید، متعدد گرفتار۔ اور غزہ کمال ادوان اسپتال پر سینی فورسز کا حملہ، 50 شہید۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیراعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایت پر نوٹس۔ بینظیر بھٹو کی برسی پر وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام۔ کراچی میں دو روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پارا چنار کی صورتحال، کراچی میں 7 مقامات پر دھرنے، دیر رات تک ٹریفک جام۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ہونی چاہیے، فیصل کرم کنڈی۔ غزہ کمال ادوان اسپتال پر حملہ، 50 شہید۔ کراچی میں ایم ڈبلیو ایم کا احتجاج، مختلف علاقوں کی سڑکیں بند، شہریوں کو پریشانی۔ آسٹریلوی میڈیا میں وراٹ کوہلی کی بے عزتی اور سامعین اب اخبار جسارت کی سرخیاں۔ یمن پر اسرائیل کا فضائی حملہ، ڈبلیو ایچ او کے سربراہ بال بال بچ گئے۔ پوپ فرانسس کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر اسرائیل کا احتجاج۔ غزہ اسرائیلی حملے، 5 صحافیوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ مونی صلاحی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ اور ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ چل بسے۔ سامعین اخبار جنگ نے اداریہ تحریر کیا عنوان ہے اقلیتیں اور پاکستان۔ اخبار لکھتا ہے 25 دسمبر کو جب دنیا بھر میں مسیحیوں کا مذہبی تہوار کرسمس منایا جا رہا تھا، پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پر اس دن کی سرگرمیوں میں شمولیت کا انداز اور اقلیتی برادریوں سے یگانگت کا اظہار ان رسمی مبارکبادوں سے یقیناً مختلف تھا جو عموماً ایسے مواقع پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ پاکستان کی قومی زندگی اور ترقی میں اقلیتوں کی اہمیت پاکستانی پرچم کے 5ویں حصے میں سفید رنگ کی پٹی کی صورت میں نمایاں ہے۔ مملکت خداداد کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی طرف سے قومی پرچم کے ڈیزائن کی منظوری کے اعلان اور وضاحت کی صورت میں پاکستانی جھنڈے کو ایسے منفرد مقاصد کا حامل اور پاکستانی قوم کو اس خاص اعزاز کا حامل بنا دیا گیا جس میں اقلیتوں کا احترام اور حصہ نمایاں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پیدائش ہونے کے اعتبار سے بھی 25 دسمبر پاکستانیوں کے لیے بڑا دن ہے۔ یوں 25 دسمبر کی تاریخ پاکستانی عوام کے لیے دوہری خوشی و احترام کا سامان لے کر آتی۔ اس منظر نامے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں کرسمس کی خصوصی تقاریب کا اہتمام کرتے اور آرمی چیف جنرل سید آصف منیر راولپنڈی کے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں مسیحی برادری کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ پاکستان متنوع عقائد کے رنگوں اور خوشبوؤں سے مزین وہ گلدستہ ہے جس کی مہک دور تک پہنچے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر واضح کیا کہ مسیحی برادری کی ترقی ہمارا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے بابا قوم کا یہ بیان بھی دہرایا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ میاں شہباز شریف نے قیام پاکستان اور اس کے بعد تکمیل پاکستان کے لیے تعلیم، صحت اور دفاع وطن سمیت مختلف شعبوں اور سمتوں میں مسیحی برادری کی نمایاں خدمات کا بطور خاص ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1965 اور 1971 کی جنگ سمیت پاکستان کے لیے ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل آصف منیر نے راولپنڈی میں گرجا گھر کی تقریب میں بجا طور پر اقلیت کو قومی فخر اور قوت کا ذریعہ قرار دیا۔ اس عزم کا اظہار کیا کہ قائد اعظم کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رہیں گی۔ اور سامعین چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان ایکسپریس نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ صدر جمہوریہ مرمو نے وزیر اعظم کا قومی بچوں کا ایوارڈ پیش کیا۔ عام آدمی پارٹی اور کانگریس میں زبردست تلخی۔ بہار میں طلبہ پر لاٹھی چارج، حکومت کی ناکامی کو چھپانے کی کوشش۔ تاریخ سے لے کر آج تک نوجوانوں کی توانائی نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے نریندر مودی۔ وی ایچ پی مندروں کو حکومت کے کنٹرول سے آزاد کرانے کے لیے ملکی مہم چلائے گی۔ اور اب قومی تنظیم کی سرخیاں۔ اسرائیل نے 300 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ موزمبیق کی جیل میں ہنگامہ، 33 افراد ہلاک، 1500 قیدی فرار۔ افغانستان کا پکتیا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاکستان سے احتجاج۔ غزہ پر ہم اپنا قبضہ جاری رکھیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع۔ پاکستان میں 26 نومبر کو احتجاج کے خلاف 4 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور۔ مسجد حرام آنے والے زائرین کے لیے مفت لاکرز کی سہولت۔ شامی حکومت کو ابھی سے کرفیو نافذ کرنا پڑ گیا، 14 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد ہلاک۔ اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 5 صحافی سمیت 10 افراد شہید، 20 زخمی۔ اور سامعین اسی اخبار نے اداریہ لکھا، عنوان ہے پارلیمان میں تصادم۔ پارلیمان میں شورغل اور ہنگامہ آرائی کا سلسلہ تو اس سیشن کے شروعات سے ہی دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن اب یہ ہنگامہ آرائی دھکا مکی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ تازہ واقعے میں 2 راکین پارلیمنٹ کو چوٹیں بھی آئی ہیں اور انہیں داخل ہسپتال ہونا پڑا۔ دھکا مکی کا یہ معاملہ حزب اختلاف برس اقتدار طبقے کے درمیان جاری ترقی کے درمیان سامنے آیا اور اس حوالے سے متضاد نوعیت کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ٹکراؤ کی جو صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ جمہوریت کے لیے خطرناک قرار دینے کے لائق الزامات اور جوابی الزامات درمیان دونوں جانب سے یہ تاثر دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ قصور میرا نہیں ان کا ہے۔ برسر اقتدار طبقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ راہل گاندھی نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا جس کے سبب ان کے دو ارکان پارلیمان گر کے زخمی ہو گئے۔ اس کے برخلاف راہل گاندھی کا یہ الزام کہ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور بی جے پی کے ارکان نے انہیں ڈرانے دھمکانے اور پارلیمنٹ میں جانے سے روکنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی۔ دونوں فریق یعنی برسر اقتدار طبقہ اور حزب مخالف کے گروپ کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں جن کے ذریعے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کوشش یہ واقعہ بہرحال ظاہر کرنے کے لیے کافی کہ عوام جن امیدوں توقعات کے تحت الیکشن میں اپنے نمائندگان کو چن کر پارلیمنٹ بھیجتے ہیں ان امیدوں پر یہ ارکان پورے نہیں اترتے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کے دروازے پر یا پارلیمنٹ کے اندر ارکان پارلیمان کو جمہوری طرز اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کہنے کی اجازت حاصل ہونی چاہیے یا نہیں۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں کئی برس اقتدار جماعت کے ایک رکن کے ذریعے اقلیتی طبقے تعلق رکھنے والے دوسرے رکن کے خلاف ایسی ایسی نازیبا باتیں کہی گئی تھیں جنہیں ہم یہاں تحریر کرنے کے بھی متحمل ہیں، مگر حد تو یہ ہے کہ جب اس کی شکایت لوک سبھا کے اسپیکر سے کی گئی تو انہوں نے ایسی کارروائی نہیں کی جس سے یہ بھی تأثر ابھرے کہ وہ برس اقتدار جماعت کے بدتمیز کے مرتکب پارلیمنٹ کو تمیز سکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کارروائی ہونا تو دور کی بات ٹھہری۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جا چکا ہے کہ حزب مخالف جماعتوں کے ارکان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی سخت کارروائی کرنے میں دونوں ایوان کے مکھیا میں سے کسی نے بھی کوئی نرمی نہیں دکھائی بلکہ اس کے برخلاف جارحانہ فیصلے لیے گئے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ
سامن پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تاہ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامن خاندان کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں احساسات و جذبات سب سے اہم ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ایک ماہر و صاحب نظر کا کہنا ہے کہ خاندان کا مزاج آمرانہ قوانین و احکامات سے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہوتا، اور خاندان میں نظم و نسق قائم کرنے میں قانون بہت ہی کم مؤثر واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ خاندان کے دروازے اچھے انسانی و اخلاقی اقدار کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ اس گلزار کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ سورج کی کرنوں کا تشنہ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے اپنے اندر جان پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی بقا و حیات کا دار و مدار بھی اس کی کرنوں پر ہے۔ اسی طرح خاندان کی بقا کا انحصار بھی محبت و الفت پر ہے۔ اس لحاظ سے عشق و محبت نہ صرف خاندان کا ایک رکن ہوتی ہے بلکہ اس کی بقا، توازن اور دوسری بنیادوں کو مضبوط بنانے میں مثالی کردار کا حامل ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پیار و محبت خاندان کی روح ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ خاندان عشق و محبت کا گہوارہ اور آشیانہ ہوتا ہے۔ خاندان روح و جان کے پروان چڑھنے اور مرد و عورت کے پھلنے پھولنے اور معراج کمال تک پہنچنے کا ظرف ہوتا ہے، لہذا اس گھر کے عناصر کو باہمی احترام اور محبت و الفت سے سرشار ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اشدکم اکرامن لحلائلہم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ سامعین آج کے اس پروگرام میں ہم شادی سے پہلے کی جان پہچان کے بعض آداب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایرانی خاندانوں میں انگیجمنٹ یا منگنی کے دوران کن آداب و رسوم کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے، انگیجمنٹ یا منگنی کی رسومات انجام پانے اور لڑکے اور لڑکی کے مابین نسبت طے پانے کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ایک انگوٹھی پہنائی جاتی ہے جو لڑکی کے لیے لڑکے کی نشانی ہوتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس لڑکی کی نسبت طے پا چکی ہے۔ انگیجمنٹ کی رسومات کے دوران در حقیقت لڑکے کے گھر والے لڑکی والوں سے شادی کے بارے میں مثبت جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ماڈرن خاندانوں میں انگیجمنٹ کا دور اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے خاندان انگیجمنٹ اور عقد کا فاصلہ کافی طویل کر دیتے ہیں تاکہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں اور ایک دوسرے کے طور و طریقے سے بخوبی آشنائی حاصل کر لیں، اور اگر ایک دوسرے کی عادت و اطوار سے مطمئن ہوں اور شادی کے لیے تیار ہوں تو اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ عقد کے انتظامات کریں۔ اصولی طور پر انگیجمنٹ اور عقد کا زمانہ ہر ایرانی لڑکے اور لڑکی کے لیے زندگی کا بہترین دور ہوتا ہے۔ یہ دور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ پوری زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ہم ایران میں انگیجمنٹ کے زمانے کے رسم و رواج سے آپ کو آشنا کرنے کے لیے پہلے اس نقطے کی جانب اشارہ کریں گے کہ ایران کے آئین کی شق نمبر 1035 سے 1040 تک انگیجمنٹ سے متعلق قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ آئین کی ان شقوں کے مطابق ایک شادی اور عقد کے لیے انگیجمنٹ یا منگنی کرنا جائز ہے اور فریقین میں سے کوئی بھی اسے منسوخ کر سکتا ہے اور شادی سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی صورت میں جب کوئی شخص انگیجمنٹ کو بلا کسی معقول وجہ کے توڑتا ہے تو دوسرا فریق شادی کے لیے ہونے والے رائج اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انگیجمنٹ یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو فریقین یا ان کے والدین ان تحفوں اور تحائف کو جو ایک دوسرے کو دیے ہوتے ہیں واپس لے سکتے ہیں۔ ہر ایرانی خاندان کی انگیجمنٹ کا زمانہ فریقین کے اتفاق رائے سے طے ہوتا ہے۔ انگیجمنٹ کا جشن چھوٹے پیمانے پر نہایت سادگی سے بھی انجام پاتا ہے اور بڑے پیمانے پر عالیشان جشن کی شکل میں بھی منعقد ہوتا ہے۔ تاہم ایران میں عام رواج یہ ہے کہ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسم چاہے عقد کے ہمراہ ہو یا تنہا ہو، ایک انگوٹھی، نماز کی چادر، گلدستہ، مٹھائی اور دوسرے تحفے اور تحائف کے ساتھ بزرگوں، دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کی موجودگی میں انجام پاتی ہے۔ ایران میں انگیجمنٹ کے جشن کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تاکہ اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کی ثقافت سے زیادہ آشنائی حاصل کر لیں اور لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے مزاج اور عادات و اطوار کے بارے میں زیادہ معلومات ہو جائے۔ ایرانی ثقافت میں اس دوران لڑکے کے خاندان والوں کو توقع ہوتی ہے کہ ان کی ہونے والی بہو پوری طرح ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے، لیکن بعض لڑکی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک پوری طرح سے شادی اور رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا داماد بھی غیر مرد کی مانند ہے اور اس کو کچھ اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کا داماد گھر والوں کی موجودگی میں اپنی منگیتر یا ہونے والی بیوی سے ملے اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر پر نہ جائیں۔ انگیجمنٹ کے دور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی اس دوران ایک دوسرے کے خاندانوں کے طور طریقوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ایران کے تمام شہروں میں انگیجمنٹ کے زمانے میں الگ الگ تاہم خاص قسم کے آداب و رسوم انجام پاتے ہیں۔ سستان و بلوچستان میں انگیجمنٹ کو وستاری اور نکاح کو عہد بندان کہتے ہیں۔ ماضی میں ایران کے اس علاقے میں عام طور سے اپنے ہی قوم و قبیلے میں شادیاں ہوتی تھیں، لیکن حالیہ برسوں میں نوجوان اپنی سرنوشت کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ یا وستاری کے دوران لڑکی کا باپ کسی عید کے موقع پر داماد کو دعوت دیتا ہے اور داماد مہمانی کے بعد عیدی کے طور پر کچھ رقم اور ایک بھیڑ یا بکری لڑکی کے گھر والوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انگیجمنٹ کا زمانہ بعض اوقات 2 برس تک طول پکڑ جاتا ہے، اور جب لڑکے کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کی استعداد و توانائی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف کا انتظام کر کے بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعوت ولیمہ کے سامان کا اہتمام کرتا ہے، اور گانے بجانے کے ساتھ ولیمے کا سامان ہنسی خوشی لڑکی کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ عقد کے بعد دولہا اور دلہن کو ایک ساتھ اکیلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایران کے دوسرے شہروں میں اس کے برخلاف دولہا دلہن کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں داماد کو دلہن کے گھر بھیجا جاتا ہے، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد دولہا دلہن کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور باقاعدہ مشترکہ ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے۔ شہر ایلام میں انگیجمنٹ کے دور کو شیرینی خوران یعنی مٹھائی کھلانے کا دور کہا جاتا ہے، اور منگنی کی رسم اور تحفہ قبول کرنے کے بعد ایک معینہ دن میں دونوں خاندانوں کی عورتیں لڑکی کے باپ کے گھر اکٹھا ہوتی ہیں، اور لڑکے کا خاندان ایک شال اور ایک انگوٹھی اور کچھ کپڑے، مثلاً پیرہن، جوتے اور پگڑی، سہرا اور کھانے کے سامان جیسے مٹھائی، قند، تیل، گھی اور چاول لڑکی کے گھر لے جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شادی ہونے تک داماد کو بیٹی کے سرپرستوں کی کھیتی کے کاموں میں مدد کرنا پڑتا ہے، مثلاً داماد کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ کے کاموں میں، یا دلہن کے گھر کوئی مہمان آنے پر سسرال والوں کی مدد کرتا ہے، اور اسی طرح لڑکی کے اخراجات لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی جانب نہایت لطیف اشارہ کیا ہے کہ جس سے مرد عورت درمیان پیار و محبت اور ایک دوسرے سے وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 187 آیت میں اس گہرے رابطے کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہننا لباس لکم و انتم لباس لہننا، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مفسرین نے اس کے نفسیاتی لحاظ سے تفسیر کی ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں نیکی نمایاں اور جلوگر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ جس طرح لباس کے ساتھ انسان کا رابطہ بہت گہرا ہے اور اس میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اسی طرح ضروری ہے کہ مرد و عورت کی ذاتی زندگی میں کسی غیر کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص اور قریب رہیں تاکہ کوئی بیگانہ ان کے قریب آنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مختلف موسم میں لباس بھی مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح مرد و عورت کے اندر بھی نرمی و لچک ہونی چاہیے کہ جو مختلف حالات جیسے غریبی، امیری، خوشی و غم اور تکلیف و پریشانی میں ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اسی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ انسان جو لباس اپنے گھر میں پہنتا ہے وہ اپنے آفس یا معاشرے میں نہیں پہنتا، لہذا گھر کے اندر اور باہر بھی مرد اور عورت کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ لباس انسان کے لیے حسن و زیبائی کا باعث ہوتا ہے اور انسان کے جسم کو ہر طرح کی تکلیف و گندگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے عزت و زینت کا موجب ہونا چاہیے، اور کسی دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے اسرار و رموز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا گویا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں بیوی پر شوہر کی نسبت عائد ہوتی ہیں، وہی ذمہ داریاں شوہر پر بھی بیوی کے سلسلے میں عائد ہوتی ہیں، اور ضروری ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی خیال رکھیں۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پسند کا لباس انتخاب کرتا ہے، لہذا عورت اپنے شوہر کے انتخاب میں اور مرد اپنی بیوی کے انتخاب میں آزاد ہے، اور اسلام جبری شادی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے شہر پارا چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری. غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی. مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی. ٹی ٹی پی کی پاکستان مخالف کارروائیاں قابل قبول نہیں، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف. اور سابق ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ چلبے سے، آخری رسومات سنیچر کو ادا ہوں گی. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں ہمارے نمائندوں کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لوگ پارا چنار کے مظلوم عوام کی حمایت میں دھرنوں پر ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں لوگ مسلسل 8 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس درمیان کراچی میں نمائش چورنگی پر احتجاجی دھرنے سے مجلس وحدت مسلمین MWM کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارا چنار کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرائے. MWM کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کراچی میں دھرنے کے شرکا سے ٹیلی فونی خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ پارا چنار کے مظلوم عوام کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ پارا چنار میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں پورا ملک ہی عوام کے لیے جیل میں تبدیل ہو گیا ہے، جبکہ دہشت گرد عناصر دن دناتے پھر رہے ہیں. دوسری جانب کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنے کے باعث کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کو ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنز پر اضافی اسٹاپ دے دیا گیا ہے. ریلوے ترجمان کے مطابق کراچی کینٹ سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. مسافروں کی سہولت کے لیے ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنز پر اضافی اسٹاپ دیا گیا ہے، تاکہ سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جو مسافر کینٹ اسٹیشن نہ پہنچ سکیں وہ ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہو سکیں. واضح رہے کہ ضلع کرم میں 80 دن سے راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ ابتر صورتحال کے خلاف پارا چنار میں شہریوں کا شدید سرد موسم میں پریس کلب کے باہر دھرنا آج 7ویں دن بھی جاری رہا. یاد رہے کہ کرم ایجنسی میں گزشتہ ماہ مسافر بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے تھے. مسافر گاڑیوں کے 2 قافلے تھے، جن میں سے ایک پشاور سے پارا چنار اور دوسرا پارا چنار سے پشاور جا رہا تھا. ان گاڑیوں پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی تھی. اس واقعے کے بعد کرم ایجنسی کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے. متحارف فریقوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے اگست میں بھی اسی طرح کے واقعات میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. ان واقعات کے بعد سے کرم ایجنسی میں کئی مقامات پر راستے بند ہیں. غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں آج جمعے کو بھی مزید دسیوں فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر دو بار بمباری کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ بدھ کو بھی غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 15 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور تل ابیب میں فلسطینی مزاحمتی فورسز کی صہیونی مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر تحریک حماس کے عسکری بازو القسام بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ اس بٹالین کے ایک مجاہد نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کمپلیکس میں شہادت پسندانہ کارروائی کی، جس میں 5 صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسلامی جہاد تحریک کی عسکری ونگ سرایا القدس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بیت حانون کے ابراج آلودہ علاقے کے جنوب میں صہیونی فوجی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ تل ابیب کے قریب ہرتزالیہ کے علاقے میں ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا، جبکہ صہیونی فوجیوں نے حملہ آور کی طرف فائرنگ کی۔ اس بارے میں ابھی مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی لبنان کے بعض علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مشرقی لبنان میں واقع البقا کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حال ہی میں صہیونی اخبار ہا آریتس نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر لبنانی فوج مقررہ میعاد کے اندر جنوبی لبنان کو سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی تو اسرائیلی فوج لبنان کی سرحد کے دیہی علاقوں میں تعینات رہے گی۔ ہا آریتس نے اس رپورٹ میں صہیونی حکومت کے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لبنان میں اس حکومت کے جرائم کی طرف اشارہ کیا اور لکھا کہ جنگ بندی کے قیام کے بعد سے ہم نے حزب اللہ کے 42 ارکان کو قتل کیا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی بین الاقوامی ثالثی سے 27 نومبر کو عمل میں آئی تھی۔ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد سے صہیونی فوج نے متعدد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے علاقوں پر حملے کر کے شہریوں کو شہید اور زخمی کیا ہے۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں امریکہ سے وابستہ کردوں اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان اور مغربی شام میں دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی شام میں منبج کے مضافات میں واقع تشرین ڈیم اور قرہ قوزاق پل کے نواحی علاقوں میں امریکہ سے وابستہ کرد فورسز اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں دھڑوں کے تقریباً 30 افراد مارے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ عناصر نے اس لڑائی میں ترکی سے وابستہ گروہ کے فوجی ساز و سامان اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، جبکہ ترکیہ کے توپ خانے نے بھی قرہ قوزاق اور تشرین ڈیم میں امریکی حمایت یافتہ عناصر کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ شامی ذرائع نے مغربی شام میں حمص کے نواحی علاقے بلقصہ میں ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے موسوم دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے دوران پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پاکستان مخالف سرگرمیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، تاہم کالعدم ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان سے پاکستان مخالف کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت سے بارہا کہا ہے کہ کالعدم تنظیم وہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں انجام دے گی تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، البتہ ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف آرا ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب چند دن پہلے پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے افغانستان کی سرحد کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے ہیں۔ اس حملے پر افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے میں عام شہری مارے گئے ہیں اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں صوبے بلوچستان کے نمائندوں اور پاکستان میں ایران کے سفیر کے مشترکہ اجلاس میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں درپیش مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں فریقین کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں دونوں ہی ملکوں نے اقتصادی تعاون کی تقویت اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مشترکہ اجلاس میں شریک پاکستان کے پارلیمانی نمائندوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کی توسیع کا مناسب زمینہ پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر دو طرفہ تجارت کو قابل ذکر حد تک فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی منڈیاں باہمی تعاون کی توسیع میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے بھی تاکید کی کہ سرحدی تجارت کو رونق بخشنے میں ایران اور پاکستان دونوں ہی ممالک پختہ عزم رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں پائے جانے والے مسائل کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور مغربی شہر الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملے کے بعد یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں کے مرکز میں صہیونی اہداف پر کامیاب میزائل حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے 7 فضائی حملوں میں سنا اور الحدیدہ صوبوں کے اہداف پر بمباری کی، جس میں سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور الحدیدہ میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے کہ جب عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کو آرڈینیٹر یمن میں موجود تھے۔ یمن کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے جمعے کی صبح اعلان کیا کہ دارالحکومت سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور صوبے الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے حملے میں 6 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ یمن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے چند گھنٹے کے بعد ہی یمنی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی گئیں اور متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ یمنی میزائل حملے کے وقت سائرن سن کر 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی آباد کار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے اور اس درمیان کم از کم 18 صہیونی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے یمن اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کی مذمت کرتے ہوئے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کو تشویشناک قرار دیا اور تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور خطے میں فوجی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ دریاس نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جمعرات کی رات ایک بیان میں یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ تحریک حزب اللہ لبنان سنا پر اسرائیل کے حملے کو یمن کے حملوں کے مقابلے میں تل ابیب کی شکست کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں فلسطینیوں کا اجتماعی قتل عام کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی جو کچھ غزہ میں کر رہے ہیں وہ کھلی نسل کشی ہے، جس کی بین الاقوامی اداروں نے بھی تصدیق کی ہے۔ بدر الدین الحوثی نے شام میں دمشق کے جنوبی مضافات اور درعا کے اطراف کے علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج نے قنیطرا کے 95% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یافا میں صہیونی فوجی علاقے پر بیلسٹک میزائل سے حملے اور امریکی F-18 جنگی طیارہ تباہ ہو جانے کو اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کا خود صہیونی حکام نے بھی اعتراف کیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ صہیونی دفاعی سسٹم یمنی بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ لندن میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی سپلائی روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن کے مرکز میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور ایسے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا مسیح فلسطینی تھے اور برطانوی ہتھیار غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے جنگ بند کرو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر حکومت ہندوستان نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ ہندوستان سے موصول رپورٹ کے مطابق منموہن سنگھ کے انتقال کے باعث مرکزی کابینہ کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک کے لیے انجام دی جانے والی بے شمار خدمات کو یاد اور ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی قرارداد منظور کی جس میں ان کی اقتصادی اصلاحات اور ملک کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا گیا۔ تمام اراکین نے ان کے کام کو یاد کرتے ہوئے ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کو ملک کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات سنیچر کو صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان ادا کی جائیں گی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہندوستان کے 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے تھے جمعرات کی رات دہلی کے ایمس اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو طویل عرصے سے صحت کے مسائل کا سامنا تھا اور ماضی میں بھی انہیں کئی بار علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں گہرے غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، کریم انسان کی خدمت تمہیں اس کے نزدیک محبوب بنا دے گی اور پس فطرت انسان کی خدمت تمہیں اس کے نزدیک پس کر دے گی۔ عام طور پر نعمت کے چھن جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے شاکر بندے ایسے ہیں جو نعمت کی موجودگی ہی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کا یہ عرفان انہیں شکرانے نعمت پر مجبور کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے علاوہ کوئی نعمت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور معرفت رکھنے والے کے سوا کوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کسی کی چاپلوسی اور بیجا تعریف ندامت کا باعث ہے، اس لیے کہ کسی کے اندر موجود صفات جلد یا بدیر سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو حقیقت کے خلاف بیان کرنے والا بدنام بھی ہوگا۔ محبوب کے ساتھ خلوت اور جلوت میں راز و نیاز ہر سچے عاشق کی دیرینہ خواہش ہے۔ اگر کوئی عابد و عارف اپنے معبود حقیقی کے عشق کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ نصف میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے بغیر سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عشق بھی کرے اور نیند کے مزے بھی لے۔ ہنسی مذاق انسان کی طبیعت میں شامل ہے، لیکن اس کی ایک وقت اور حد معین ہے۔ بے جا ہنسی مذاق جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کا دکھ درد بانٹے، ان کے مسائل حل کرے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ انسان کی سعادت اور خوشبختی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، اس کے دکھ درد میں شریک ہو اور اس کی خامیوں کو چھپائے اور اچھائیوں کو بیان کرے۔ لیکن پڑوسی اچھا نہ ہو اور اس کے برخلاف کرے، اس کی اچھائیوں کو چھپائے اور برائیوں کو بیان کرے، تو یہ ایک عظیم مصیبت ہے۔ ایسا ہمسایہ جو تمہاری نیکی کو دیکھے تو چھپا لے اور تمہاری برائی کو دیکھے تو اسے افشا کر دے، کمر توڑ دینے والی مصیبت ہے۔ بے جا بحث و مباحثہ انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے احترام میں کمی آ جاتی ہے۔ اس طرح سے زیادہ ہنسی مذاق اور دوسروں کا مذاق اڑانا اس کے احترام کو ختم کر کے اس بات کا موقع فراہم